الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, گزشتہ اتوار کو بقرعید کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی تھی. آج انشاءاللہ تعالی قربانی کی فضیلت, اور یہ کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے, اور چند مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں. قربانی کے حدیث طیبہ میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں, اور وہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ جس مسلمان مرد عورت پر قربانی واجب ہو وہ شوق و ذوق کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ قربانی کرے, اپنا واجب ادا کرنے کی بھی نیت کریں, اور جو اس کا ثواب عظیم ہے اس کے حاصل کرنے کی بھی نیت کریں. جب دونوں باتوں کی نیت ہوگی تو اس کا زیادہ اجر ہوگا. اور یہ فضائل تو ایسے ہیں کہ اگر کسی مسلمان مرد عورت پر مال کی وجہ سے قربانی واجب نہ ہو لیکن قربانی کرنے کی اس میں استطاعت ہو تو اس کو بھی حاصل کر لیں, اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے, کیونکہ پھر یہ ثواب عظیم بقرعید گزرنے کے بعد کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ رمضان شریف کے آخری اشرے کا اعتکاف, کہ اعتکاف رمضان کے آخری اشرے میں مسنون ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ثواب ہے. وہ ثواب بندہ آج حاصل نہیں کر سکتا, کسی اور عمل سے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا, وہ تو ثواب رمضان شریف ہی میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والا ہی حاصل کر سکتا ہے. ایسے بقرعید کے دنوں میں قربانی کا ثواب عظیم قربانی کرنے والا ہی پا سکتا ہے, دوسرے عمل سے وہ ثواب نہیں مل سکتا, نہ صدقہ کرنے سے, نہ خیرات کرنے سے, نہ صلہ رحمی کرنے سے, نہ کسی اور عمل سے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقرعید کے دن اللہ جل شانہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب کوئی عمل نہیں. بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے, یعنی اس کو ذبح کیا جائے, اور وہ قربانی کا جانور اپنے کھر اور اپنے سینگ اور اپنے بالوں کے ساتھ لایا جائے گا, اور قیامت کے دن ان چیزوں کا بھی اس کو ثواب عظیم ملے گا. اور جو ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لیں گے. لہذا آپ نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو, یعنی قربانی کرنے کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو, مصیبت مت سمجھو, بلکہ ثواب کے خاطر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. تو اس حدیث سے تقریباً چار فضیلتیں معلوم ہیں. ایک یہ کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کرنے کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور جب یہ عمل پسندیدہ ہے جو کرے گا وہ بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہو جائے گا, کیونکہ عمل تو بندے کے لیے ہے, یہ عمل تو بندے کریں گے. جب بندے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بنیں گے. اور دوسری یہ کہ جو چیزیں عام طور پر قربانی کرنے والے پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ اس کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرمائیں اور اجر عطا فرمائیں. آپ ہر سال دیکھتے ہیں قربانی کے جانور کا سر پھینک دیا جاتا ہے, کان پھینک دیے جاتے ہیں, سینگ پھینک دیے جاتے ہیں, کھر پھینک دیے جاتے ہیں, دم پھینک دی جاتی ہے, پیٹا پھینک دیا جاتا ہے, آتے پھینک دی جاتی ہیں, بعض گائے کے تو پھیکڑے پھینک دیے جاتے ہیں, آتے پھینک دی جاتی ہیں, ہڈیاں پھینک دی جاتی ہیں, صرف گوشت لے لیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں کہ جو تم نے پھینکا ہے ہم اس کا ہی بدلہ دیں گے. سبحان اللہ, جو تم نے بیکار سمجھ کر کے زور سے زیادہ سمجھ کر کے پھینک دیا ہم نہیں پھینکیں گے, ہم اس کا ہی بدلہ تم کو دیں گے. اور جو ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ قربانی کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں بھائی, ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ ان دو شرطوں کا اہتمام کرے, ان دو شرطوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے. ایک یہ کہ قربانی کا جانور خریدنے میں حلال پیسہ استعمال کرے, حرام پیسے سے اگر قربانی کا جانور خریدے گا تو قبول نہیں ہوگی اس کی قربانی اور الٹی پکڑ ہوگی, کیونکہ حرام کا استعمال کرنا بھی تو حرام ہے. جیسے حرام پیسے سے مسجد بنانا ناجائز ہے, حرام پیسے سے حج کرنا ناجائز ہے, اور ایسی نہ مسجد قبول ہوگی نہ ایسا حج قبول ہوگا, ایسے قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. لہذا حلال پیسہ ہونا چاہیے. حرام پیسہ ہوتا جیسے رشوت کا پیسہ ہے, رشوت کا پیسہ تو حرام ہے, اللہ بچائے پائے پائے اس کے حرام ہے. یہ سود کا پیسہ ہوتا ہے, سود کا پیسہ بھی حرام ہے, انعامی بانڈ کے اندر جو انعام نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہونا جائز. ایسے بعض لوگ تاجروں کو اپنا پیسہ دے دیتے ہیں اور پیسے پر نفع دیتے ہیں, ایک لاکھ روپے دے دیا ہر مہینے 2500 روپے لے رہے ہیں, اصل پیسہ محفوظ ہے بس ہر مہینے اس سے, اب چاہے تاجر اس سے 5000 کمایا 10000 کمایا اس کی اس کو پرواہ نہیں, ہمیں تو 2500 دیتے رہو. یہ بھی سود ہے, یہ بھی حرام ہے. بکری کا پیسہ حرام ہے. جو لوگ دکان مکان پگڑی پہ دیتے ہیں اس کے بدلے پگڑی لیتے ہیں, تو عام لوگ سمجھتے ہیں ہم تو پگڑی پہ لے رہے ہیں پگڑی پہ دے رہے ہیں اس میں کیا گناہ ہے. نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. گناہ یہ ہے کہ پگڑی کی پائی پائی حرام ہے اور رشوت کے حکم میں ہے. وہ پگڑی سسٹم کتنا ہمارے یہاں رائج ہے, اور اس کا متبادل شریعت کے اندر یہ ہے کہ ایڈوانس لے لو. یہ بھی چلتا ہے, آج کل چلتا ہے, یہ بھی ایڈوانس بھی چلتا ہے. کچھ رقم یا تو کرایہ ایڈوانس لے لو یا کچھ رقم بطور ڈپازٹ کے لے لو, کہ ہم دکان مکان آؤ کرایہ پہ دے رہے ہیں 25,000 ہمارا ڈپازٹ ہوگا, جب خالی کرو گے حساب کر کے جو بچے گا واپس کر دیں گے, تمہاری طرف نکلے گا تو ہم تم سے لے لیں گے, ہمارے تو نکلے گا ہم دے دیں گے. یا کرایہ کے اندر بھی ایک عجیب و غریب ترکیب ہے, جس سے وہ پگڑی کا طریقہ تو نہیں ہے مگر شریعت کا طریقہ ہے, اس سے وہ لینا دینا جائز ہو جائے گا. مثلا 50 سال کے لیے آپ مکان دکان کرایے پہ لے لیں اور 1,000 روپے ماہوار اس کا مقرر کر لیں مثال کے طور پر, اور پھر 1 مہینے کے 800 روپے 50 سال کی پیشگی لے لیں, ہر مہینے 200 روپے لیتے تھے. پگڑی سسٹم آیا نہیں آیا, مگر یہ حلال ہے وہ حرام. کیوں؟ یہ تو کرایہ داری ہے, کچھ کرایہ ہم نے پیشگی لے لیا, کچھ کرایہ ہم نے ماہوار لے لیا. کرایہ سارا بھی پہلے لے سکتے ہیں, سارا کرایہ بعد میں بھی لے سکتے ہیں, آدھا پہلے بھی لے سکتے ہیں آدھا بعد میں بھی لے سکتے ہیں, یہ سب جائز ہے. اور 50 سال کے لیے کرایہ پہ لے لیے تو مالک خالی بھی نہیں کروا سکتا, اور ہم کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں اور اس سے پیشی کرایہ لے سکتے ہیں. یعنی بالکل وہی پگڑی کی روح اس کے اندر موجود ہے, مگر پگڑی کے اندر جو روح ہے وہ حرام ہے, یہ حلال ہے. تو یہ پگڑی کے پیسے اور جناب انعامی بانڈ کے پیسے, ڈیفنس سرٹیفکیٹ کے پیسے, سب حرام اور سود ہیں بھائی. ایسے پیسے سے نہ قربانی قبول ہوتی ہے, نہ حج قبول ہوتا ہے, نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ روزہ قبول ہوتا ہے. ایسی خطرناک چیزیں, ایک تو حرام مال سے بچائیں, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے قربانی کریں, دکھانے کے لیے, ناموری کے لیے, شہرت کے لیے نہ کریں. بعض لوگ حلال مال سے قربانی کے جانور خریدتے ہیں, لیکن بہت مہنگا خریدتے ہیں تاکہ محلے میں نام روشن ہو. فلاں کمپنی نے 10 لاکھ کی گائے خریدی, فلاں آدمی نے 5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے, جو نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, بس چرپائے پہ جلوہ افروز ہے, اور نمائش لگی ہوئی اس کی بغیر ٹکٹ کے. لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہے, واہ واہ. ارے بھائی فلاں آدمی نے ایسا بکرا لایا, پہلی مرتبہ دیکھا, ایسا بیل ہے کہیں دیکھا ہی نہیں. وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ بھائی میرا بڑا نام ہو رہا ہے بھائی. تو اس کی نیت یہی ہے کہ میں میرا نام ہو, تو بھائی نام ہو جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ یہاں قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول جب ہوگا, پیسہ بھی حلال ہو, نیت بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو, کہ میں نے تگڑی گائے اور بہترین بکرا بس اس لیے خریدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں قبول ہو جائے. کیونکہ افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور صحت مند تندرست توانا بے عیب صحیح سالم ہو, صحت مند تندرست توانا بے عیب صحیح سالم ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی قربانی, ایسے جانور قربانی افضل ہے. تو اللہ کی رضا کی نیت سے خریدے, قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کرے, اور پیسے بھی حلال استعمال کرے, بس پھر تو بھائی اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ بس بیان سے باہر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت, وہ فرماتے ہیں کہ بقرعید کے دن قربانی کے جانور پر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, بہتر کوئی چیز نہیں ہے, الا یہ کہ صلہ رحمی کرے, اللہ یہ کہ صلہ رحمی کرے. تو علماء نے فرمایا صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ نفلی قربانی سے تو صلہ رحمی بہتر ہو سکتی ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو, اچھا برتاؤ کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی. تو صلہ رحمی نفلی قربانی سے تو افضل ہو سکتی ہے لیکن واجب قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی. واجب قربانی تو قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی, نہ صلہ رحمی سے ادا ہوگی جیسے میں نے عرض کیا, نہ صدقہ دینے سے ادا ہوگی. وہ تو قربانی کرنے سے ادا ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضری دو, اس لیے کہ جو ہی تمہارے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہاری بال بال کی بخشش ہو جائے گی. اور تمہارا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا وزنی کر کے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو جب یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی تو عرض کیا کہ حضور یہ فضیلت آل رسول کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ, صحابہ کرام کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایسی ایسی باتیں پوچھنی تو ہم لوگوں کا بھی کام بن گیا, ہاں تو ہم تو رہ جاتے پیچھے. تو آپ نے جواب دیا کہ آل رسول کے ساتھ تو خاص ہے ہی, عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی ثواب ہے. اللہ, عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ ثواب ہے. وہ ثواب یہ ہے کہ 70 گنا وزنی کر کے تول میں رکھا جائے گا, اگر ایک من کا ہے تو 70 من ہو جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثواب رکھا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی بخشش اور مغفرت کے لیے, کہ وہی نمازیں گنو, روزے گنو, قربانیاں گنو, زکوٰۃ گنو, حج گنو, عمرے گنو, تسبیحات گنو, تلاوتیں گنو, صدقہ خیرات گنو, جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تعداد کے اعتبار سے اس کی بخشش, گناہ کم ہو گئے اس کی بخشش, اور گناہ زیادہ بڑھ گئے اور گناہ نیکیاں کم ہو گئیں تو اس کی بخشش نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا طریقہ. بلکہ نیکیاں بھی اور بدیاں بھی تو تلیں گی, نیکی بدی تولی جائے گی, ایک ترازو رکھا جائے گا اس کے دو پلڑے ہوں گے, ایک روشن اور ایک اندھیرے والا اور کالا. کالے والے میں گناہ رکھے جائیں گے, چمکدار میں اور منور پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی, اور بیچ میں کانٹا ہوگا. پھر جیسے ہی رکھی جائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے پلڑا اوپر نیچے ہوگا, اگر نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہ کا پلڑا اوپر ہو جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. خدا نخواستہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو پکڑ ہو جائے گی. بیچ میں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے, اور چاہیں گے تو اس کو آراف میں رکھیں گے. آراف جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے, اس میں وہ لوگ جائیں گے جو نہ جنت میں جانے کے لائق ہے نہ دوزخ میں جانے کے لائق ہے, نیکیاں گناہ برابر برابر ہیں, تو ان کو وہاں رکھیں گے. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آئندہ فیصلہ کریں گے ویسے ہوگا, بعضوں کی شفاعت ہوگی, بعض لوگوں کے ساتھ ویسے ہی درگزر کا معاملہ ہوگا, تو وہ آراف میں جائیں گے. تو تول ہوگی قیامت کی, لہذا کسی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ سارے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اور اللہ بچائے کسی گناہ اتنا بھاری ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں اس کے آگے بالکل ہوا ہو جائیں گی اور بالکل ہلکی ہو جائیں گی. یہ ہے بھائی, اس میں جو ہے ہمارے بہت بڑے مرض کا علاج ہے, اس کے اندر ہماری بہت بڑی بیماری کا اس کے اندر علاج ہے. اس معاملے میں اس بات کے سوچنے میں وہ یہ کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک کام زیادہ کرتے ہیں نا, وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوا رہا ہوں، میں تو ہر مہینے اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تو اتنی تلاوتیں کر چکا ہوں، اور میں تو اتنے صدقے کر چکا ہوں، میرے برابر کون؟ یہ میرے برابر کون؟ اور جو بیچارے کم نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، صدقہ بھی کم دیتے ہیں، خیرات بھی کم کرتے ہیں، نمازیں بھی کم پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کم کرتے ہیں، ان کو نہایت حقیر ذلیل سمجھ، یہ تو فاسق و فاجر ہیں، یہ تو آوارہ بدماش ہیں، جو لچے اور شودے ہیں، یہ کیا بخشے جائیں گے؟ بخشش تو میری ہوگی الحمد للہ، میں بڑا عابد زاہد ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، اور میں تو بڑی نیک ہوں، عورتوں میں بھی خاص طور سے یہ بات پائی جاتی کہ جو عورت زیادہ نیک کام کرتے وہ سمجھتے کہ میں تو بالکل رابعہ بصریہ ہوں اور باقی ساری کی ساری چڑیل ہیں، شیطان کی بچی ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھتے. اس کا علاج ہے کہ بھائی تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکیوں کے اندر یہ غرور و تکبر ایسا بھرا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سب بے وزن ہو جائے، اور جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اس کی کوئی اس کا کوئی ایک نیک کام ہی اتنا بھاری ہو جائے جو سارے گناہوں سے وزنی ہو. اور ایسے ایک واقعہ حدیث شریف میں مشہور و معروف ہے، جو حدیث شریف میں آتا بھی ہے، اور شاید میں نے پچھلی دفعہ سنایا بھی تھا، کہ قیامت کے دن ایسا ہوا کہ جناب ایک آدمی آئے گا اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، گناہوں کے رجسٹر 99 ہوں گے، اس کے 99 رجسٹر کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں رجسٹر بھی ایسا کہ جہاں نظر جائے گی ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا، جہاں تک نظر جائے گی رجسٹر پھیلا ہوا، اس میں گناہ 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 لکھے ہوئے ہوں گے، اس طرح 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہ ہوں گے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی لایا جائے گا، اور جب آئے گا تو وہ تو بیچارہ اپنے بارے میں یقین کر چکا ہوگا کہ بس میری تو پکڑ ہی پکڑ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، میری تو بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تو نیکی تو کوئی نہیں ہے، گناہ گناہ. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا بس مایوسی کے ساتھ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے آج ہم نے انصاف کریں گے، جو نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی. اب تو بھائی تم چلو اپنا گناہوں کے پلڑے میں اپنے 99 رجسٹر رکھو، اور نیکیوں کے پلڑے میں نیکی رکھو. تو پروردگار عالم، جب مجھے اپنے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ میرا یہ حال ہے کہ سوائے گناہ کے میرے پلے کچھ نہیں ہے، تو اب میں کیا حساب کرواؤں، کیا تول کرواؤں؟ سنا نہیں، تول تو ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے. آخر کار حدیث میں آتا ہے کہ اس کو لایا جائے گا اس کے 99 رجسٹر تولنے کے لیے، گناہوں کے پڑنے میں رکھنے کے لیے، اور پھر فرشتے اس کے نیکیوں میں سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوا ہوگا، جو اس نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا مگر دل کی گہرائی اور خلوص سے پڑھا ہوا، اس کو جناب دوسرے پلڑے میں رکھیں گے. تو جیسے اس پرچے کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پڑھا بیٹھ جائے گا، گناہوں کا پڑھا اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ جائے، حیران رہ جائے گا، یہ کیا ہوں گے؟ آیا تو بالکل اپنے آپ کو 100% جہنمی سمجھ کر، اور اجازت ملے گی جنت میں جانے کی. وجہ اس کی یہ کہ وہ ایک کلمہ جو اس نے دل سے کہا تھا وہ ایسے خلوص سے کہا تھا کہ اس میں اتنا وزن آ گیا، اتنا وزن آ گیا کہ جس کی وجہ سے 99 رجسٹر جو ہے اس کے سامنے ہلکے پڑ گئے. لیکن کوئی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے بھائی، کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی مرد کسی مرد کو حقیر نہ سمجھے، کتنا ہی وہ بدکار اور فاسق و فاجر ہو، ہو مسلمان، اسے کچھ پتہ نہیں، اس کو ہماری نیکیوں کا گناہوں کا پتہ نہیں، ہمیں اس کی نیکیوں کا گناہوں کا پتہ نہیں. اور یہ احتمال ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نیکیوں کے اندر کوئی ایسا گناہ چھپا ہوا ہو جو ساری نیکیوں سے بھاری ہو، اور اس کے گناہوں کے ساتھ کوئی ایسی نیکی چھپی ہوئی ہو کہ جو اس کے سارے گناہوں پر بھاری ہو.
جس کا نتیجہ یہ کہ میں پکڑا جاؤں وہ بخشا جائے. یہ احتمال تو سب کے ساتھ موجود ہے. جب موجود تو پھر کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کو آدمی حقیر سمجھے ذلیل سمجھے. ہاں گنہگار آدمی گناہوں کو گناہ سمجھنا چاہیے اور برا سمجھنا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے, مگر اس کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے. تو ایک فضیلت یہ ہے قربانی کے جانور کی کہ اس کو قیامت کے لیے 70 گنا بھاری کر کے تول میں رکھا جائے گا. اور اس سے پہلے یہ فضیلت اس میں بیان کی کہ جیسے ہی قربانی کے جانور سے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے قربانی کرنے والے کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ جب اس کی قربانی ہو رہی ہو تو وہاں موجود رہے, بلکہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. لیکن اگر ہاتھ سے ذبح کرے نہ کرے تو وہاں موجود رہے, اور یہ موجود رہنا بھی مستحب ہے. عورتیں بھی قربانی کی جانور کے پاس آ سکتے ہیں, اب یا تو وہ پردے میں ہوں ورنہ پھر ان کا وکیل, ان کا محرم وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ موجود ہو جائے تو ایسے جیسے ان کا موجود ہونا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے. بہرحال قربانی کی بڑی فضیلت ہے بھائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں, ہم یہ ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور ہمارے اس میں کیا فائدہ ہے, ان کی تو سنت ہے لیکن ہمارے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اشارت حسن, تمہارا فائدہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. اللہ, تو صحابہ کرام نے پھر ایک سوال کر دیا جس سے ہمارا کام بن گیا. وہ سوال یہ کیا ہے کہ جن جانوروں کے جسم پر اون ہے ان کا کیا حکم ہے, کیا وہاں بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے؟ ہاں ہاں وہاں بھی ہر بال کے بدلے نیکی. صحابہ کرام سن کر شجدہ دے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نوازش فرما دی, اس لیے کہ بھیڑ کے جسم پر, دمبے کے جسم پر اون ہوتی, ایسے اونٹ کے جسم پر اون ہوتی, اور اون کے بال بہت زیادہ ہوتے, یہ تو باریک ہوتی, باریک باریک بال ہوتے اور بہت زیادہ ہوتے, اتنے بال بکرے کے جسم پر نہیں ہوتے جتنے بھیڑ اور دمبے کے جسم پر ہوتے. بعض دفعہ تو ان کا نہ منہ کا پتہ نہیں چلتا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے, اتنے بالوں کے اندر چھپ جاتے ہیں اگر بال کٹے ہوئے نہ ہو. لیکن جتنے بھی بال ہوں ہر بال کے بدلے نیکی ہیں, تو وہ ہزاروں خرچ ہوئے اور اربوں نیکے ملے, تو کوئی قربانی مہنگی نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے بڑی مہنگائی ہے, بڑی سال تو بڑی مہنگائی ہے, گائے اور بیل اور بکرے بڑے مہنگے ہیں, بڑے مہنگے وہاں یہاں کے اعتبار سے مہنگے ہیں, آخرت کے اعتبار سے بالکل سستے ہیں, بالکل سستے ہیں. اس لیے کہ اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ اتنا ہے کہ جناب یہ ہمارے سارے پیسے اس کے ایک ٹانگ کے برابر بھی نہیں. ہمارے پیسے ہوں گے تو 10,000 ہوں گے, 20,000 ہوں گے, 50,000 ہوں گے, 1,00,000 ہوں گے, 10,00,000 ہوں گے بس, اور بال تو 1,00,000 کیا 10,00,000 کیا 1,00,000,000 سے بھی زیادہ ہے اس کے نمبر, اور ہر بال کے بدلے ایک ہی نیکی ملے گی. کتنا سوال, کتنی فضیلت. اس لیے بالکل خوشدلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے, جس پر واجب ہے وہ تو کرے اور جس پر واجب نہ ہو لیکن استطاعت ہو. کیوں, قربانی کے واجب ہونے کے لیے تو نصاب ہونا ضروری ہے, جس کی تفصیل میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. لیکن قربانی کی استطاعت تو بغیر نصاب کے بھی ہوتی ہے, مطلب کسی کے پاس 5,000 روپئے ہیں تو گائے میں 4,500 روپئے کا حصہ مل رہا ہے, اور اپنی گائے لائیں گے تو 4,000 سے بھی کم کا پڑے گا, وہ 4,000 ان کے پاس, 4,000 میں بھی قربانی کر سکتا ہے, وہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شرن واجب نہیں ہے لیکن ثواب حاصل کر سکتا ہے, اور جن پر قربانی واجب ہے وہ صاحب استطاعت ہے,
ان کو تو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کریں، اور ایک یہ کہ اپنے آقا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. جب حضور نے سب کی طرف سے قربانی کی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ آپ نے 100 اونٹ میں قربانی فرمائی ہے، 100 اونٹ میں قربانی، ان میں سے ایک اونٹ آپ نے اپنے ان امتیوں کی طرف سے کی ہے جن جو قربانی دنیا میں نہیں کر سکیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یہ میں جان، یہ قربانی میں ان اپنے امتیوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو دنیا میں قربانی نہ کر سکیں گے. اللہ حضور نے ہماری طرف سے کر دی، ہم بھی تو کریں حضور کی طرف سے، وہ آپ کی طرف سے کریں، حضرت خلفائے راشدین کی طرف سے کریں، اہل بیت کی طرف سے کریں، صحابہ اور تابعین کی طرف سے کریں، اپنے اساتذہ کی طرف سے کریں، اپنے پیر صاحب کی طرف سے کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، دادا دادی نانا نانی ساس سسر کی طرف سے کریں، وہ سب کی طرف سے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے. کسی میں اتنی طاقت ہے تو بے شک کرے بھائی، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر یہ چاہے کہ بس ایک ہی قربانی کر کے سب کو ثواب پہنچا دے، یہ بھی ہوتا. میں ایک بکرا لے آئے کہ گائے میں ایک حصہ لے لیں اور کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو بھی، میری والدہ کو بھی، میرے دادا کو بھی، میری دادی کو بھی، میرے نانا کو بھی، میری نانی کو بھی، میرے ساس کو بھی، میری سسر کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، میرے اساتذہ کو بھی، میرے مشائخ کو بھی، اور ہر ہر مسلمان کو اس کا ثواب پہنچے، سب کو برابر ثواب ملے. اور قربانی کرنے والے کا ثواب جوں کا توں رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے آپ اپنا دل چھوٹا مت کرنا کہ میں سب کی طرف سے کروں گا تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا؟ تجھے پورا ملے گا، اور جن کو ثواب پہنچا ہے ان کو بھی پورا ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چاہے ایک کو ثواب پہنچاؤ یا 100 کو پہنچاؤ، سب کو برابر ملے گا. اور یہ جو فرمایا کہ ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے لگے، بس سمجھ لو 10-12 سال کے سمجھ لو، 9-10 سال کے سمجھ لو، کہ جب آدمی کا بچہ جو ہوتا ہے آدمی کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، باپ اس کا محتاج ہوتا ہے، بیٹا باپ کا محتاج رہتا ہے. اور حضرت کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جب آپ کی عمر تقریباً 80 سال سے اوپر ہو گئی، اس عمر میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور جب وہ اس عمر کے ہو گئے کہ ساتھ ساتھ چلنے پھرنے لگیں، اٹھنے دوڑنے بھاگنے لگیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ میں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب ایسا ہوتا ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آ جائیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آ جائیں، جیسے اس کا حکم ایسے خواب کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواب سچا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے برابر ہوتا ہے. تو جب یہ خواب دیکھا اور سویرے اٹھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تم بھی غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ یہ تو اب حکم مل گیا مجھے، اب مجھے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا پورا کرنا. پوچھا اس لیے تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اب بیٹا مان گیا تو میں عمل کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا، یہ نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ بیٹے کا ارادہ دیکھ لیں اس کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کروں گا اور ہر حالت میں کروں گا تو بیٹا مزاحمت نہ کرے، اس لیے پوچھا تھا. یہ مطلب نہیں کہ اس کی رائے تھی کہ تمہاری رائے ہو تو عمل کروں ورنہ نہ عمل کروں، کیوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم مل چکا ان کو، اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتے تھے، بچے کی رائے تھی، بیٹے بھی تو نہیں کہتا. سبحان اللہ، سنتے کہا یا ابا فلم آپ کو مارا، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا کر لیجیے. صدر جی ان شاء اللہ میرا صابری ان قریب آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
میں صبر کروں گا اور اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا. صاحب اللہ کا حکم پورا کر دیا, میں تیار ہوں. اللہ یہ ہے, معلوم ہوا کہ اللہ کے نام پر جان دینی پڑے جان دے دینی چاہیے, مال دینا پڑے تو مال دے دینا چاہیے, آبرو قربان کرنی پڑے تو آبرو دے دینی چاہیے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی کو تیار ہونا چاہیے. جب بات ہوتی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا کہ یا بت فرماتوں صدر ضرور ان شاء اللہ میں استاد ہوں. فلما اسلم و تلہ للجبین, جب دونوں کے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے, تو یہ لٹانے کا واقعہ منا میں ہوا تھا. منا جو ہے سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر دو بلند پہاڑ ہیں, ان کے بیچ میں ایک لمبا سا میدان ہے, اور وہاں 3 جمرے ہیں, جمرہ عقبہ, جمرہ وسطی, جمرہ اولی. جب آپ نے اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو گھر سے ایک چھری اپنے ساتھ لی اور حضرت اسماعیل السلام کو ساتھ لیا, اور مکہ مکرمہ سے آپ منا میں داخل ہوئے, اور جہاں پہلا جمرہ ہے جب وہاں پہنچے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ آگے نہ جائیں تاکہ ذبح نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہکا نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت ذیل القدر پیغمبر تھے, اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, مگر اس وقت بچے تھے, اس لیے ان کو بہکانے کی کوشش کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر کے اس کے ماری, تو زمین میں وہ دھنس گیا. پھر آپ آگے چل دیے, تھوڑی دور جا کر کے پھر شیطان آیا اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا تھا, اسے آیا اور پھر بہکانے لگا. جب بہکانے لگا تو پھر حضرت کو پتہ چلا, تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری اور پھر زمین میں وہ دھنس گیا. پھر آپ آگے چلے, پھر جہاں جمرہ عقبہ ہے جب وہاں پہنچے تو پھر شیطان آیا اور اس نے حضرت اسماعیل السلام کو بہکانے کی کوشش کی. کوشش یہ کر رہا تھا کسی طریقے سے یہ قربانی کا عمل ہونے نہ پائے اور اللہ کا جو حکم ہے پورا نہ ہونے پائے, اس کی کوشش تھی. اب دیکھو جو اللہ کے نبیوں کو اور ان کے اولاد کو نہ چھوڑے ہمیں کیا چھوڑے گا بھائی, اس لیے ہم سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اس لیے اس کی باتوں پہ چلنے سے بچنا چاہیے. تو جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو پھر اس نے بہکانے کی کوشش کی, تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری اور شیطان زمین میں دھس گیا. پھر اس سے قریب ہی منہر اسماعیل ہے, اسی جگہ قریب ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے حضرت اسماعیل السلام کے ذبح ہونے کی جگہ, اسے منہر اسماعیل کہتے ہیں. اب وہ جگہ توسیع میں آ گئی ہے, پہلے موجود تھی, میں نے بھی الحمدللہ اس کی زیارت کی. وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, وَتَلَّهُ للجبین پیشانی کے بل لٹا دیا. ابھی ذبح کرنے نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم کا صدق کر رویا, ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے ایک مینڈا بھیج دیا, جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آگے کہا کہ اب آپ اس کو ذبح کر لیجیے. بیٹا ہی بچ گیا, قربانی مینڈے کی ہوئی, ثواب بیٹے کو ذبح کرنے کا مل گیا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اس وقت سے جانور قربانی کا رواج شروع ہوا اللہ کے واسطے. صحابہ نے پوچھا ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا سنت ابھی کو ابراہیم, یہ تمہارے والد اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے مینڈا ذبح کیا تھا اور پھر بعد میں بھی قربانی کرتے رہے, تو ان کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. اور انبیاء علیہ السلام طریقہ جو ہوتا ہے بس یہ ہدایت کا راستہ, ان کی سنت پر عمل کرنا ان کے طریقے پہ چلنا یہ سراسر ہدایت ہے، اور ان سے ہٹ کر چلنا سراسر گمراہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، کتنی بڑی بڑی سنتیں اس میں جمع ہیں. اس لیے قربانی کا عمل بقاعدگی میں سب سے بہترین عمل ہے. یہ اس پر پیسہ خرچ کرنا بھی سب سے بہترین پیسہ خرچ کرنا ہے. اس لیے جس پر قربانی واجب ہے انہیں چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کریں. اب سنو کس پہ قربانی واجب ہے. قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقد رقم یا مال تجارت یا فالتو ساز و سامان ہو. اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اندازہ تقریباً 27,000 ہے، 25-27,000 کے درمیان ہے. 25 یا 27 ہزار روپے کم سے کم اتنی مالیت کا زیور ہو، سونے کا یا چاندی کا یا دونوں کا یا کسی ایک کا، یا اتنے نقد رقم ہو یا اتنی رقم کا کوئی مال تجارت ہو، یا پھر گھر کے اندر جو ٹوٹا پھوٹا پرانا ساز و سامان اسٹور میں پڑا رہتا ہے اور الماریوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جو استعمال میں نہیں آتا، جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتا، کبھی کبھار جب مہمان آتے ہیں تب استعمال میں آتا ہے، جیسے کراکری کا سامان ہوتا ہے اور اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا سامان ہوتا ہے، قیمت جوڑو تو بھائی وہ 40-50 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے. تو بس وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے ذمے قربانی واجب ہے. اب چاہے بکرا کرے یا بکری کرے اور چاہے گائے میں حصہ لے، لیکن کرنا پڑے گا. اس کو زیور ہے اور پیسے نہیں تو زیور بیچنا پڑے گا، زیور بیچو یا کسی سے قرض لے لو، لیکن کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے اور ذمہ داری سمجھ کر کرے کہ بھائی میری تو ذمہ داری، جس مالک نے یہ پیسہ دیا ہے اور زیور دیا ہے روپیہ دیا ہے اسی نے یہی حکم بھی دیا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سبق لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جو مال سے بدرجہ بہتر ہے تو کیا ہم مال بھی قربان نہیں کر سکتے اللہ کے نام پر؟ لہذا بشاشت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی کا جانور جس مالیت کا بھی لینا ہو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی ایک تو عمر پوری ہو. بکرا 1 سال سے کم کا نہیں چل سکتا. ہاں بھیڑ دمبا اگر موٹا ہو فربا ہو اور 6 مہینے سے زیادہ کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، لیکن موٹا تازہ ایسا ہو کہ اگر 1 سال والے دمبو بھیڑوں میں چھوڑ دیں تو فرق معلوم نہ ہو تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن بکرا بکری 1 سال سے 1 دن کم بھی نہیں چلے گا. بیل وہ گائے بیل بھینس 2 سال کم سے کم ضروری ہے، 2 دانت ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہوگا. اور اونٹ 5 سال سے کم کا نہیں ہو سکتا. اونٹ کم از کم 5 سال کا ضروری ہے، اس سے زیادہ کا ہو تب بھی ٹھیک. اور گائے 2 سال کی ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو سکتی ہے. بکرا بکری 1 سال کا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ عمر پوری ہو، دوسرے یہ کہ آنکھ کان ناک دم کھر سب صحیح ہو سکے. آنکھ کان ناک دم وغیرہ سب صحیح ہو، اندھا کانا نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر سال یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جانور خرید کے لے آتے ہیں، کوئی اندھا نکل رہا ہے، کوئی کانا نکل رہا ہے، کوئی لگڑا نکل رہا ہے، کوئی کیسا نکل رہا ہے. وجہ یہ کہ دیکھتے نہیں، بس دور سے دیکھا ارے یہ بڑا اچھا ہے بھائی چلو بھائی خرید لو، بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں. جب آیا تو پتا چلا کہ یہ تو اندھا ہے، پتا چلا کہ اس کے تو دانت ہی نہیں، معلوم ہے اس کے تو سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، معلوم ہے کان نیچے کٹے ہوئے ہیں، دم تو ہے ہی نہیں. تو بھائی ایسا تم نے لاپرواہی میں کیوں خریدا؟ پھر پوچھتے ہیں قربانی ہو جائے، کوئی صورت ہے قربانی ہو جانے کی؟ بھائی بہت مہنگا ملا ہے، اب وہ پیسے اب بیچیں گے تو کسائی کو بیچیں گے تو وہ تو بہت سستا لے گا. تو بھائی پہلے تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہاری آنکھیں کہاں گئی؟ آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھا تم نے؟ عقل سے سمجھا کیوں نہیں اس کو؟ تو اس مسئلے کو سمجھو گے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہ بس نیت باندھ دو قبلہ ہے یا نہیں، نیت باندھ دی پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم تھا ہی نہیں، میں نے ٹائم دیکھا نہیں، تو بیوقوف دیکھا کیوں نہیں تم نے ٹائم؟ نماز کے وقت سے پہلے ہو جائے گی کیا؟ وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی, اور بغیر قبلے کی نماز نہیں ہو سکتی, تو قربانی کیسے ہو جائے گی؟ اس میں بھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے. جو بھی دیکھنے جائے دیکھ بھال کر کے لائے, اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے لائے, دیکھ بھال. حدیث میں اس کا حکم ہے, حدیث میں اس کا حکم ہے کہ جب جانور لو قربانی کا دیکھ لو, کان چرا ہوا تو نہیں ہے, کھر اس کے پھٹے ہوئے تو نہیں ہے, اس کے کھر تو صحیح ہیں, اور اس کے دانت اور سینگ تو درست ہیں, یعنی دیکھ بھال کے لو. اس کے بعد اس کی قربانی انشاءاللہ درست ہوگی. تھوڑا بہت عیب تو چل جائے گا, زیادہ عیب نہیں چل سکتا. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے بارگاہ اقدس میں اخلاص کے ساتھ مال حلال سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی صاحب بیمار ہیں, صحت کے لیے دعا کر دیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اس عشر ذی الحجہ کے فضائل سے ہم کو مالا مال فرما. یا اللہ ان میں رات دن اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما, اور ان رات و دن کی فضائل اور ان کی برکتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بقرعید نصیب فرما. یا اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قربانی کے جانور نے سہولت اور آسانی سے ہم کو عطا فرما. یا اللہ قربانی کے جانور صحیح سالم بے عیب اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ عطا فرما, اور انہیں قربانی بھی اپنی رحمت سے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے فضل سے قربانی قبول فرما. ہم سب کے تھم مسلمانوں قربانیوں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, دونوں جہاں کی عافیتیں سلامتیاں اور راحتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, خاتم کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین. رحمت یا اللہ.